धन जुनून होता है ना, ये होता है मटेरियलिस्टिक व्यू के लिए कि आप जिस तरीके से हम चीज़ों को मटेरियल में फॉर्म में बिल्कुल देखते हैं, और जो राय है ना वो होता है शौरी देखना, या अल्लाह ताला ख्वाब में किसी को कुछ दिखा दे, या किसी की एक तमसील और तशबीह अल्लाह ताला आपको दिखा दे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم امید ہے کہ آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہوگی تمام دوستوں کو آج انشاءاللہ ہم شروع کریں گے آیت نمبر 50 اور اس سے آگے کی جو آیات ہیں اس کو دیکھیں گے بنی اسرائیل کا معاملہ چل رہا ہے انشاءاللہ تلاوت کرتے ہیں پہلے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد ہم لوگوں نے آیت نمبر 49 تک پہنچے تھے ہم لوگ 50 کو بھی تھوڑا دیکھا تھا ہم لوگوں نے اب وہ سارا جو قصہ ہم لوگوں نے پہلے بیان کیا تھا بنی اسرائیل کا یہ وقت آ گیا ہے کہ جو بنی اسرائیل ہے وہ سمندر تک پہنچی ہے اور وہ پیچھے سے دیکھ رہے ہیں کہ فرعون اور اس کے لشکر جو ہیں جو آل فرعون وہ آ رہے ہیں یعنی کہ آپ تھوڑا دیکھیں کہ پیچھے سے ایک دھول اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہے ان کے گھوڑوں کی اور ان کی فوج کی جو بنی اسرائیل ہے اس میں سے کچھ لوگ نے یہ کہا کہ اب تو ہم مارے گئے کیونکہ اب تو یہ ہمیں آگے تو سمندر ہے اور پیچھے اس کی فوج ہے تو ایسے میں موسیٰ علیہ السلام جو قصہ بیان کیا جاتا ہے اس میں موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ فکر مت کرو میرا رب میرے ساتھ ہے یا ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ نے جب وہ سمندر تک پہنچے ہیں عصا اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ یا موسیٰ عصا پھینکو اس کے اوپر سمندر کے اوپر تو اس کے عصا سے دو حصے بن گئے سمندر کے مختلف قرآن میں مختلف مقامات پہ اس کے تفصیلات موجود ہیں اس طرح سورۃ طہٰ میں ہے کہ جو ہے نا وہ ایسا پہاڑ بن گئے دو پانی کے اور دیوار بن گئی اس طریقے سے اور بیچ میں سے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے اس بنی اسرائیل وہ گزر گئی لیکن اب فرعون اور اس کے آل کی تھوڑا اس پہ دیکھیں ان کا غصہ اور ان کا تکبر تھا کہ وہ دیکھ بھی رہے تھے یعنی پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ 7 ایسے کلیمٹیز آئی وہاں پہ اور انہوں نے نشانیاں دیکھی اصل میں فرعون نے اور اس کی آل نے ترتیب یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جب اللہ تعالیٰ معجزات دکھاتا ہے نا تو پھر اس کے بعد بھی جو لوگ نہیں مانتے ہیں نا پھر ان پہ ان کی موت واجب ہو جاتی ہے اصل میں مختلف مقامات پہ ہم اس کو دوبارہ بھی دیکھیں گے ایسی کہ جس طرح مدینہ میں یا مکہ میں جو مشرکین تھے یا منافقین تھے وہ پوچھتے تھے کہ ہمیں کوئی ایسی نشانی دکھا دو یا رسول اللہ تو قرآن اس کے جواب میں کہتا ہے کہ اگر میں نشانی دکھا دوں گا تو پھر تو وقت پورا ہو جائے گا مطلب یہ کہ ایمان تو تم لوگوں نے پھر بھی نہیں لے کے آنا لیکن یہ کہ پھر تم پہ واجب ہو جائے گا کہ تم لوگوں کو سزا دی جائے اصل میں تو یہ سنت اللہ کی سنت ہے کہ جو لوگ اپنی شعور کے ذریعے سے اللہ کی پہچان کی حقیقت تک نہیں پہنچتے یا اس کو جو ہے نا جھٹکتے رہتے ہیں دنیاوی خواہشات میں پڑ کے تو جو شعوری فیصلہ انسان کا جب نہیں ہوتا تو وہ لازمی بات ہے معجزات پہ بھی یقین وہ پھر نہیں کرے گا. اور قرآن اس میں کلیئر ہے, کافی آیات اس میں آئی ہوئی ہیں کہ جو لوگ اس طرح ایمان نہیں رکھتے وہ اگر میں ان کو کچھ چیز دکھا بھی دوں تو پھر بھی ایمان لے کے نہیں آئیں گے. پہلے بھی ایسی ہوا جس طرح ابھی فرعون کا معاملہ چل رہا ہے نا. یعنی اب دیکھیں آخر میں جب بھی اس طرح کلیمٹیز آتی تھیں تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے کہ یا موسیٰ اس جو عذاب ہم پہ اللہ کا آیا ہے اس کو ہم سے ہٹا دو. تو موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے تھے اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ ان کو نجات دیتا تھا اسے. ہم نے اوپر ذکر کیا تھا نا کہ اس نج جائی ناکم, اس میں جو تشدید آئی ہے اس میں یہ بار بار کی نجات کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ جب ہم یہاں پہ پہنچے ہیں تو یہاں پہ فان جائی ناکم آ گیا ہے, یعنی جو نارمل ورب کے فارم ہے وہ آ گیا ہے کہ ہم نے نجات دی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اتنے اندھے ہو گئے تھے کہ وہ بھی جو کہتے ہیں کہ ہم ان کو پکڑ کے رہیں گے, یہ ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ یہ تو ہمارے لیے عذاب کا سلسلہ یہاں پہ جو ہے نا وارد ہو رہا ہے. آنکھوں پہ پٹی بن گئی تھی. اللہ فرما رہے ہیں وفرقنا, یہاں پہ اور بھی الفاظ آ سکتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرقنا کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے, یعنی وشققنا بھی آ سکتا ہے کہ انہوں نے پھاڑ دیا. دیکھیں یہاں پہ اس میں دو عکس بندیاں ہو رہی ہیں. ایک فرقنا ہے سمندر کے لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرق کر دیا ہے, بیچ میں سے راستہ نکال دیا. اور ایک فرق ہے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا. تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے یعنی ایک ہی لفظ سے دونوں جو چیزیں ہیں ان کے معنی بیچ میں نکل رہے ہیں کہ ہم نے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کہ جو پیروکار ہیں ان میں فرق کر دیا ہے اور ان کو غرق کر دیا. اور دوسرا فرمایا کہ ہم نے جو سمندر ہے اس میں راستہ بنا دیا اور نجات دے دی تم لوگوں کو. اور نجیناکم واغرقناہم, ٹھیک ہے, یہاں سے فرقنا کا معاملہ اکٹھا یہاں پہ اس کی آتا ہے کہ ان کو غرق کر دیا اور تمہیں نجات دے دی تو ہم نے فرق کر دیا. یہی فرق آپ بعد میں دیکھیں گے کہ قرآن اس میں بھی کر رہا ہے. نیچے جب آیت ہم دیکھیں گے فرقان کے معاملے میں بھی آیا ہے, نیچے دوبارہ یہ لفظ کو اللہ تعالیٰ ریپیٹ کر رہے ہیں آیت نمبر 53 میں, کتاب اور فرقان کی بات ہو رہی ہے. تو یہ اسی طرف اشارہ ہے. اور دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, تم اس کو دیکھ رہے تھے. قرآن میں دیکھنے کے لیے دو الفاظ آتے ہیں, ایک رائی ہے اور نظرہ ہے. اصل میں تنظرون ہوتا ہے نا, یہ ہوتا ہے مٹیریلسٹک ویو کے لیے کہ آپ جس طریقے سے ہم چیزوں کو مٹیریل میں فارم میں بالکل دیکھتے ہیں. اور جو رائے ہے نا وہ ہوتا ہے شعوری دیکھنا, یا اللہ تعالیٰ خواب میں کسی کو کچھ دکھا دے, یا کسی کی ایک تمثیل اور تشبیہ اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا دے. تو وہ عمومی طور پہ مٹیریلسٹک ویو میں نہیں آتا. تو یہاں پہ اللہ زور دے کے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ کیا اندھے تو نہیں تھے, وہ تو ایسا ویو تھا کہ تم سامنے دیکھ رہے تھے کہ میں کیا کر رہا ہوں فرعون کے ساتھ. یعنی اللہ تعالیٰ اپنا انتباہ کا معاملہ یہاں پہ کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ پھر جب آگے فرعون غرق ہو گیا اور تم لوگ آگے نکل آئے تو وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً, کہ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا. وعدہ سے ہے یہاں پہ لفظ استعمال ہو رہا ہے نا وعدنا کا. یہ ایک تو بات یہ ہے کہ یہ 40 جو دن تھے اس میں اصل میں روزوں کی بھی بات ہے. اس 40 دن میں موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے اور اس دوران موسیٰ علیہ السلام نے روزے رکھے 40, 30+10 کی بات ہوئی ہے قرآن میں دوسری جگہوں پہ. تو ایک تو تعلق یہ بنتا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء پہ کتاب کو نازل فرماتے ہیں تو اس کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے نا صوم سے بنتا ہے, یعنی روزوں سے بنتا ہے. موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جب اللہ تعالیٰ نے کلام دیا تھا, کتاب دی تھی, تو اس کے بارے میں بھی ذکر ہے کہ انہوں نے 30 دن کے روزے رکھے. اور پھر آپ قرآن کی طرف دیکھتے ہیں تو قرآن نازل ہوا روزوں میں. جو صوم کا تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کتاب سے جوڑتے ہیں. تو یہ تعلق کیوں ہے؟ روزہ اصل میں انسان کی وہ حالت ہوتی ہے کہ بندہ کلی طور پہ سجدے کے فارم میں ہوتا ہے اللہ کے سامنے, یعنی وہ اپنی ساری جو خواہشات ہیں ان سے دستبردار ہو کے اللہ کے سامنے سمجھ لو کہ سر سجود ہوتا ہے پورا دن. تو یہ انسان کی طہارت کی بہترین مثال ہے پورا دن کی, یعنی نماز ہے لیکن نماز آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک خاص وقت کے لیے ہوتی ہے، دوسری بھی عبادات ہیں، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ انسان پوری طہارت میں اپنے جس یعنی کہ آپ کی جو خواہشات ہیں ان کو جھٹک کے انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ جو انسان کی روحانی حالت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس لیے کرتے ہیں اپنے انبیاء اور اپنے انسانوں پہ کہ اس کا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے قرآن کے ذریعے اس میں پیورٹی آئے اصل میں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ علماء اور جو ہے نا وہ رمضان میں زیادہ قرآن پہ توجہ دینے کا کہتے ہیں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھا جائے۔ تراویح میں بھی آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ رمضان میں تراویح کا خاص بندوبست کا جو سلسلہ ہے جو صحابہ کرام بھی کرتے تھے اور ان سے ہم تک پہنچا ہے، ہم لوگ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو قرآن اس میں تلاوت کرتے ہیں اس خاص حالت میں اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کے لیے۔ تو یہ سنت ہیں رسولوں کی، سارے انبیاء کی، جو اصل میں رمضان میں ہم لوگ کرتے ہیں۔ یہاں پہ جو میں اس کی تھوڑی لغوی اس پہ جاتا ہوں، ترکیب پہ جاتا ہوں، از آیا ہے یعنی کہ یاد کرو پرانا وقت، یہاں پہ امپورٹنٹ ہے وعدنا لفظ، یہ باب مفاعلہ میں سے اضافی جو باب ہیں اس کے فعل کے، اس میں یہ ہوتا ہے، پچھلی دفعہ میں نے بتایا کہ فعل جو ہوتا ہے نا وہ اپنی شکل کو بدلتا ہے، یعنی اضافہ لے کے آتا ہے یا بار بار ہونا دلاتا ہے یا مطلب اس میں کوئی خاص معنی اضافہ ہوتا ہے اصل میں۔ تو یہ جو مفاعلہ کا ہے نا یہ ہوتا ہے کہ یہ باہمی ہے، یعنی کہ یہ جو وعدہ جس وعدے کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ، اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا اور موسیٰ علیہ السلام اس وعدے میں جو ہے نا پارٹی تھے دوسری سائڈ پہ، تو یہ وعدہ یک طرفہ نہیں تھا بلکہ دو طرفہ تھا، اور یہ موسیٰ علیہ السلام نے جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے لیا اور موسیٰ علیہ السلام نے دیا، اس میں وعدہ اصل میں موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کی طرف سے تھا نا، اپنی ذات کی طرف سے نہیں تھا۔ تو وہ جو انہوں نے ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی کہ یہ وعدہ میں تم سے لے رہا ہوں، اصل میں بنی اسرائیل سے میں لے رہا ہوں، اور بنی اسرائیل کو پھر جو آگے آپ دیکھتے ہیں کہ اگلے سٹیپ میں انہوں نے بنایا اپنا ایجل کو، جو گائے کا بچھڑا ہوتا ہے اس کو بنایا، معبود بنا لیا، کہا کہ ثم اتخذتم العجل، تم لوگوں نے اخذ کرنا سے ہوتا ہے نا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کسی چیز کو اصل میں امپلیمنٹ کرنا، لیکن یہاں پہ بھی جب اتخذتم آ گیا نا تو اس کا مطلب ہے کہ تم لوگوں نے اختیار کر لیا، اخذ کرنا تو صرف ڈرائیو کرنا ہوتا ہے، لیکن جب یہ باب چلا گیا افتعال میں تو اس کا مطلب ہے کہ تم لوگوں نے اس کو کمپلیٹلی کارپوریٹ کر لیا، جو تمہارا پوجنا تھا نا وہ صرف یہ نہیں تھا کہ تم لوگوں نے ایک چیز اخذ کی کہ ٹھیک ہے جی یہ معبود ہے، بلکہ تم لوگ اس کی عبادت کا حصہ بن گئے، یہ اس لفظ کا مطلب بنتا ہے سمت خستم اجلا کا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے کہ تم لوگ جو نا تم لوگ نے ظلم کیا، اصل میں تم یہ جو تم لوگوں نے کام کیا نا یہ اپنے آپ پہ خود ہی ظلم کیا، جس طرح باقی مقامات پہ قرآن میں ہے نا کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں یا جو لوگ کفر کرتے ہیں تو وہ اصل میں کسی کے ساتھ تو معاملہ نہیں ہوتا، وہ اپنی ذات کے ساتھ ہی ظلم کرتے ہیں، تو یہ اسی طرف اشارہ ہے۔ اور اس ظلم کا جو خمیازہ ہے وہ پھر لازمی بات ہے اس کی جو ریپینٹنس ہے، جو توبہ کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا وہ آگے آئے گا، یہ ایک جو ہے نا کلی طور پہ ایک بات کی گئی ہے کہ کیا معاملہ کیا ہوا، تو اس کی تفصیلات آگے آئیں گی کہ پھر یہ جو توبہ کا معاملہ تھا وہ کس طرح تھا۔ تو نیچے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم عفاؤنا عنکم من بعد ذلك لعلكم تشکرون، کہتا ہے کہ لیکن پھر بھی سما جو ہے نا کنٹینیوٹی کے لیے استعمال ہو رہا ہے یہاں پہ، پھر بھی ہم نے تم لوگوں کو معاف کیا تاکہ تم لوگ شکر گزار بن۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو آخر میں الفاظ لگا رہے ہیں نا، تنظرون ظالمون تشکرون، یہ خاص ترتیب ہے، اس کو مزید آگے دیکھتے ہیں کیونکہ وہ آگے تحت دون تک جا رہی ہے بات، ٹھیک ہے نا، یہ نچوڑ ہے جو آخر الفاظ آ رہے ہیں نا، یہ فیل جو ہوتا ہے نا اس کی شکل میں آ رہے ہیں کہ تم لوگ اصل میں تم لوگ تاکہ شکر کرو، تم لوگ تاکہ ہدایت پاؤ، اس میں ترتیب ہے کہ ظلم ہے اور ظلم کے بعد اصل میں اللہ چاہتا تھا کہ تم لوگ شکر ادا کرو، اصل میں شکر کیوں ادا کرو بھائی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کا اللہ تعالیٰ کیوں ہم سے کہتے ہیں کہ آپ شکر ادا کرو، ایک تو ظاہری بات ہے کہ جو نعمت جو عطا ملتی ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، یہ تو ون وے آف تھنکنگ ہے، دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس لیے شکر کا ڈیمانڈ کرتے ہیں کیونکہ جو پیورٹی ہے وہ پیورٹی حقیقت کے احساس کے بغیر نہیں آتی انسان کے اندر. اللہ تعالیٰ ہیں وہ ہمیں, وہ جو اوپر پیورٹی کی بات ہوئی تھی, روزے کی بات ہوئی تھی, وہی معاملہ یہاں پہ بھی ہے کہ جب تک حقیقت کی پہچان تم لوگ نہیں کرو گے کہ جو کچھ تمہیں ملا اور جو کچھ تم نے دیا, جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ جو ایمپیتھی کا معاملہ ہوتا ہے, ٹو فیل دا نیکسٹ پرسن, یعنی جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں ان کو فیل کرنا, ان کی جو آپ کے لیے قربانیاں ہیں ان کو فیل کرنا, ان کا جو آپ کے ساتھ تعلق ہے اس کو فیل کرنا, وہ فیلنگ تبھی آتی ہے جب انسان جو اس کی خواہشات ہیں نا اس کی پیروی سے یا اس کے پوجا سے باہر نکل سکے. یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اپنے خواہشات کو, جس طرح قرآن میں ایک جگہ آیا ہے نا کہ انہوں نے اپنے خواہشات کو خدا بنا لیا, تو یہ بہت اچھی تمثیل ہے. اصل میں یہ تشکرون کے الٹ ہے کہ اگر ہم شکر کے راستے پہ نہیں جائیں گے تو انسان کی جستجو تو خواہشات کی طرف اور جبلتوں کی طرف ہے. اگر ہم روحانی پیورٹی کی طرف نہیں جائیں گے, جس طریقے سے کتاب اور صوم کا ذکر پہلے ہوا ہے, تو لازمی یہی ہے کہ ہم اپنے خواہشات کے گرد ہی اپنے فیصلے کریں گے. جو ایمپیتھی کا معاملہ ہے وہ ہم میں جائے گا. نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ ہم حقیقت کی پہچان سے ہٹ جائیں گے. جب ہم حقیقت کی پہچان سے ہٹ جائیں گے, جو میرا وجود ہے یا جو ہمارا وجود ہے وہ کوئی یوزفل انسان دنیا میں نہیں بن پائے گا, لوگوں کے لیے, معاشرے کے لیے. اصل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارک ہے نا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے کہ من ینفع الناس, کہ جو انسانوں کے لیے بہترین ہے. تو اس کا تعلق سیدھا شکر سے بنتا ہے اصل میں. تو آگے چلتے ہیں. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ والفرقان لعلکم تہتدون, یعنی یہ نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں صرف شکر کی تعلیم دی, بلکہ یہ بھی بتایا کہ شکر اصل میں راستہ کون سا ہے, یعنی جو صراط مستقیم کا تعلق ہدایت سے ہے نا. یہ نہیں کہا کہ تم لوگ شکر کرو, بلکہ یہ بھی دکھایا کہ شکر کس طرح, شکر گزار کس طرح بنو. اور پھر یہ نہیں ہوا کہ صرف آپ کو کتاب اور فرقان دی, بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی سنتیں بھی آپ لوگوں کے سامنے تھیں کہ وہ کس طرح اللہ کا شکر گزار بندہ تھا, وہ بھی آپ کے سامنے ایک مثال تھی. اب آپ دیکھیں کہ قرآن میں جو کتاب اور کے لیے لفظ ہے اور فرقان, کتاب اور فرقان دونوں بات ہوئی ہے, اور پھر اس سے ہدایت کی بات ہوئی ہے. اس پہ کافی بحثیں موجود ہیں کہ کتاب اور فرقان ایک ہی یک وقت آیا ہے, تو اس وہ کیا تمثیلات ہیں اس کے اندر, کیا مطلب کیا نکلتا ہے اس کا. تو جس طرح پہلے ہم نے شروع میں بیان کیا تھا سورۃ البقرہ میں, کتاب اصل میں جب ذکر ہوتا ہے تو ہمیشہ ام الکتاب کی طرف اشارہ ہوتا ہے قرآن میں, جہاں تک میں ذاتی طور پہ سمجھاؤں. ام الکتاب اور ام الکتاب کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے پاس محفوظ ہے, اور کتاب یعنی کہ کہا بھی اسی کو جاتا ہے کہ جو کہ لکھی ہوئی فارم میں ہوتا ہے. اس وقت بھی ویسے جو تختیاں دی گئی تھیں موسیٰ علیہ السلام کو وہ لکھی ہوئی فارم میں تھی. تو اس کتاب سے جو چیز نازل ہوتی ہے وہ بھی اصل میں کتاب کی تمثیل ہی ہوتی ہے, کہ وہ جس اللہ تعالیٰ جس نبی کو یا جس رسول کو عنایت فرما دیں, ٹھیک ہے, وہ فرقان کی حیثیت رکھتی ہے. یعنی فرقان اصل میں ان تختیوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو جس پہ ہدایات دے دی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو, کہ اس سے تم کے فرقان کیوں, کیونکہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا تاکہ بن جائے, صحیح اور غلط کے درمیان وضاحت کرنے والی جو ہے نا کتاب. وہ آگے آپ دیکھیں گے بھی کہ کس طریقے سے پھر موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرق کروایا گیا بھی ان لوگوں میں, کہ جو لوگ اصل میں اس بچھڑے کے پجاری بن گئے تھے ان کو اصل میں اس آیت میں آپ دیکھیں گے جو 54 ہے, کہ اصل میں ان کو کہا گیا, ان کو یہ حکم دیا گیا کہ یہ جتنے بھی ہیں اب ان کو قتل کر دو, اپنے آپ کو قتل کر دو, اپنے آپ کو قتل کر دو. نیچے جو الفاظ آئے ہیں اس کو پڑھ لیتے ہیں. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا, اپنے ساتھ اپنے نفس تم لوگوں نے اپنا لیا, گائے کے جو بچھڑا ہے اس کو معبود بنا لیا, تو تم لوگ توبہ کرو اللہ کے سامنے. الہ بارئکم, دیکھیں یہاں پہ بارئکم آیا ہے اجل کے مقابلے میں, یعنی کہ اللہ بھی آ سکتا تھا, کوئی اور بھی آ سکتا. باری جو ہوتا ہے خالق بھی آ سکتا تھا. باری اور خالق میں یہ ہے, باری وہ خالق ہے کہ جو بغیر تمثیل کے ایک چیز کو تخلیق کرتا ہے, اس کو باری. دیکھیں آپ دیکھیں گے یہاں پہ بارئکم آیا ہے, پھر دوبارہ نیچے ان دا بارئکم آیا, اس کو شدت سے کہا گیا کہ یہ تو تم لوگ اصل میں یہ بچڑا کا بھی پوری ایک کہانی ہے کہ یہ انہوں نے کیوں بنایا تھا اصل میں، اور وہی پھر اس آیت کے اندر معنی بھی آ جاتے ہیں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ کیونکہ ہمارا تعلق پاکستان سے ہے، انڈو پاک میں، آپ دیکھتے ہیں کہ جو مسلمان جب وہاں پہ آئے، قومی ہوتی ہیں، جو رسومات ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی کاپی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری رسومات جو مسلمانوں کی ہیں وہ ہندوؤں میں چلی گئیں، اور بہت ساری رسومات ہندوؤں سے مسلمانوں میں بھی آ گئیں اور ابھی بھی ہیں، اور ہم لوگ اس کو بغیر سوچے سمجھے پریکٹس کرتے ہیں۔ بعین ہی معاملہ بنی اسرائیل کا تھا، ایک عرصہ دراز تک بنی اسرائیل اس قوم کے ساتھ رہی، تو وہ جو قوم تھی اس میں ایسے افراد تھے کہ جو یہ جو بچھڑے کا معاملہ ہے، وہاں پہ ایک خدا کا تصور موجود تھا اور وہ بچھڑا بناتے تھے اور اس طرح اس کا پوجا کرتے تھے وہ لوگ۔ تو وہ جو سامری ہے جس کا ذکر آگے قرآن میں آیا ہے، میرے خیال میں سورۃ طٰہٰ میں ہے، اس نے جب یہ بچھڑا بنایا وہ اسی چیز کی دوبارہ تمثیل لے کے آیا، تو بہت سارے لوگ جو کمزور ایمان والے تھے اور اس ان چیزوں پہ ان کے اعتقادات تھے جس طرح پیچھے بنی اسرائیل میں تھا، تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے امتحان بنا دیا سامری کو ان کے لیے کہ اس میں انہوں نے سونا ڈالا اور وہ آوازیں دیتا تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تو سامری نے جو چیز بنائی ہے تو تمہارے سامنے پہلے موجود تھی، اور میں تو وہ ہوں کہ جو بغیر تمثیل کی چیزوں کو بناتا ہوں، تو تم لوگ اپنے آپ کو فقتلوا انفسکم، اب تم لوگ اپنے آپ کو قتل کرو۔ تھوڑا ابھی لمبا ہو رہا ہے میرا، لیکن میں اس کو مکمل کرتا ہوں کہ تم لوگ اپنے آپ کو قتل کرو۔ ہوا یہ کہ 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، تو حکم یہ دیا گیا کہ ہر جو قبیلہ ہے، جو یہ اب مشرکین ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ کہ قبیلوں میں پھر اگر ایک قبیلہ دوسرے کا بندہ قتل کرے گا تو اس میں پھر پرابلم ہوتی تھی، پھر جنگیں شروع ہو جاتی تھیں، تو حکم یہ ہوا کہ ہر بندہ اپنے قبیلے کے لوگ اپنے قبیلے کے بندوں کو جنہوں نے یہ شرک کیا ہے وہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ یہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا اس کی تفصیل شروع میں کہ جب اللہ تعالیٰ آیات کو نازل کرتے ہیں اور چیزیں واضح آ جاتی ہیں، آپ کے آنکھوں کے سامنے آپ دیکھ لیتے ہیں چیزوں کو، تو پھر اگر کوئی شرک کرے گا ان لوگوں میں سے، یا پھر اللہ کے سے مڑے گا ایک نبی کے ہوتے ہوئے رسول کی موجودگی میں، تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ رسول کے لیے یہ خاص ایک ایکسیپشنل معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ رسول اصل میں فیصلہ کرنے کے لیے زمین پہ آئے ہوتے ہیں حق اور باطل کے درمیان، تو وہ اس فیصلے کا اللہ تعالیٰ جب ان کو حکم دیتے ہیں تو وہ اس فیصلے کو پھر جاری فرماتے ہیں، اور یہی سورۃ توبہ میں آپ دیکھیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہی حکم آیا کہ یہ جو مشرکین ہیں، اب یہ تمہیں جہاں بھی ملیں ان کو ان کے مطلب ہے کہ سر قلم کرو، ان کے چیز بالکل وہیں سے جڑ رہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اکثر تو نہیں، کچھ ایسے ہیں لوگ جو دنیا میں اصل میں فساد چاہتے ہیں، وہ نعوذ باللہ خود رسول کے درجے پہ اپنے آپ کو قائم کرنا چاہتے ہیں کہ ہم فیصلہ کریں گے اور ہم کریں گے یہ سارا معاملہ، تو یہ بالکل جو ہے نا دو مختلف چیزیں اصل میں۔ اس چیز کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، خاص طور پہ اس سوشل میڈیا کے دور میں، کہ جو قرآن کا اصل جو ہے وہ علم آپ کے پاس آئے۔ اگر قرآن کو انسان خود نہیں جاتا قرآن کے پاس اور اس کے اصل علم کو نہیں پانے کی کوشش کرتا، تو یہ جو لوگ اصل میں تو بھٹک گئے ہیں، اور وہ لوگ جو جذبات میں فیصلے کرتے ہیں، اور ان لوگوں کا خود اصل میں قرآن سے کوئی تعلق نہیں آتا جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس کے پیچھے ایک سیاسی وجوہات ہوتی ہیں ایسے لوگوں کے پیچھے، اور ان کو پیسہ دے کے استعمال کیا جاتا ہے افراتفری کے لیے، تو یہ قرآن کے الفاظ اس طرح غلطی طور پہ مس کنسیپشن کریٹ کر کے مسلمانوں کے اندر قتل و غارت جاری کرتے ہیں۔ تو اس چیز کا مجھے اشارہ دینا لازمی تھا کہ اس چیز کو ڈیپلی آپ لوگ خود سٹڈی کریں، کیونکہ میں نے کافی عرصہ میں خود ان جماعتوں کے قریب رہا ہوں، میں نے ان کو دیکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور جب قرآن کے ساتھ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے تعلق بنایا تو پھر سمجھ آئی کہ اصل میں قرآن کا جو مدعا ہے وہ بالکل دوسرے پیمانے پہ ہے، جو رسول کا معاملہ ہوتا ہے، وقت کے رسول کا معاملہ، وہ زمین کے اوپر فیصلہ دینے کے لیے آتے ہیں، اور وہ بشیر و نذیرہ بھی ہوتے ہیں کہ وہ بشارت بھی دیتے ہیں اور ڈراتے بھی ہیں۔ اس بات پہ ممکن ہے دوبارہ ڈسکشن ہماری ہوگی جب ہم سورۃ توبہ میں ممکن ہے ڈسکس کریں گے اس کو، لیکن میں نے اشارتاً آپ لوگوں کو یہ بتا دیا۔ اس آیت کی تفصیل ممکن ہے بعد میں دوبارہ ہم کریں گے۔ میرا وقت کافی میں نے آپ لوگوں کا لے لیا ہے، انشاءاللہ میں اب جاتا ہوں، افراد یہاں پہ مبصرین میرے پاس ہیں کہ ان سے میں رائے لوں ان آیات کے بارے میں، اور مزید اگر ڈیٹیل ہے تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں اس کو. جزاک اللہ.
یہ ضروری نہیں ہے کہ لفظ بنا کہاں سے، یہ اتنا ضروری نہیں ہوتا. کسی بھی کتاب، کسی بھی اسکرپچر کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں وہ لوگ ان الفاظ کو کیسے استعمال کرتے تھے، وہ کس معنی میں استعمال کرتے تھے.